السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پیر کو تیسرے روز بھی جاری رہے. اسی اثنا میں افغانستان کے ہلمند صوبے کے ضلع ناد علی میں فوجی چوکی پر ایک کار بم دھماکے میں افغان نیشنل آرمی کے 9 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے یا نکالنے سے متعلق حکومت کو 7 روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک طالب علم کو مبینہ طور پر جنسی تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزم کی فوری گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے. بھارت میں فائر فائٹرز کو پیر کے روز آگ کے کچھ اور شولوں کا سامنا ہے, جبکہ دارالحکومت نئی دہلی کے علاقے اناج منڈی میں واقع ایک فیکٹری میں اتوار کے صبح آگ لگنے سے کم از کم 43 افراد ہلاک ہو گئے تھے. بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے متنازع شہریت ترمیمی بل زبردست ہنگامے اور گرم گرم بحث کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے. نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے میں پیر کی شام آتش فشاں ابل پڑا, جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 20 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. ایوان نمائندگان میں جی ٹیوشری کمیٹی پیر کے روز صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے تحقیقات کے سلسلے میں ایک اور سماعت کر رہی ہے. فن لینڈ کی وزیر ٹرانسپورٹ سنا مارن ملک کی وزیر اعظم منتخب ہو گئی ہیں, اور وہ سب سے کم عمر ترین وزیر اعظم ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ کے ساتھ دشمنی کا رویہ تبدیل نہ کیا تو وہ ہر چیز کھو بیٹھیں گے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پیر کو تیسرے روز بھی جاری رہے. طالبان کا کہنا ہے کہ ان کے نمائندوں اور امریکی عہدیداروں کے درمیان بات چیت جاری ہے. طالبان کے قطر کے دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے کچھ میڈیا اداروں کو وضاحت کی کہ اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ طے پاتا ہے تو طالبان امریکی فوجیوں کو افغانستان سے نکلنے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کریں گے. افغان وزارت برائے امن امور کی ترجمان ناجیہ انوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان حکومت توقع رکھتی ہے کہ دوحہ بات چیت افغان حکومت کے نمائندوں اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرے گی. اسی اثنا میں افغانستان کے ہلمند صوبے کے ضلع ناد علی میں فوجی چوکی پر ایک کار بم دھماکے میں افغان نیشنل آرمی کے 9 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں. ضلع کے سربراہ بارعلی نظری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کار بم حملے کا نشانہ افغان نیشنل آرمی کا ایک اڈہ تھا. 3 فوجیوں کی لاشیں شناخت کر لی گئی ہیں. ہلمند صوبے کے گورنر کے ترجمان عمر زواق نے حملے کی تصدیق کی ہے. فی الحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. پاکستان میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے. گزشتہ 5 ماہ میں اضافے کے اس رجحان کے باعث امریکی ڈالر 164 روپے کی بلند ترین سطح سے کم ہو کر 155 روپے تک آ چکا ہے. جمعے کو کاروباری ہفتے کے اختتام پر اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 154.70 روپے کی کم ترین اور 155 روپے کی بلند ترین سطح پر رہا, جو کہ جون میں 164 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد ڈالر کی کم ترین سطح ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 155 روپے کی کم ترین اور 155.10 روپے کی بلند ترین سطح پر آ گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے یا نکالنے سے متعلق حکومت کو 7 روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے ای سی ایل سے نام نکالنے کی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی. عدالت نے وفاقی حکومت کو مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے 7 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک طالب علم کو مبین طور پر جنسی تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزم کی فوری گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. پیر کے روز ضلع جہلم ویلی میں ہٹیاں بالا کے مقام پر سول سوسائٹی کی طرف سے طالب علم سے زبردستی بدفعلی کرنے کے دوران ویڈیو بنا کر بلیک کرنے میں مبینہ طور پر ملوث ایک مقامی نجی اسکول کے استاد کی گرفتاری کے لیے پریس کلب کے سامنے سری نگر مظفر آباد شاہراہ بند کر کے احتجاج کیا گیا ہے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں. اور افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے مقامی لوگ بشمول منتخب ممبران اسمبلی نے عسکریت پسندوں کے دوبارہ فعال ہونے کی اطلاع دی ہے, جبکہ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال قابو میں ہے. پچھلے نومبر میں اس علاقے کے مختلف مقامات پر عام لوگوں کو گھات لگا کر قتل کرنے کے علاوہ سیکیورٹی فورسز پر بھی ہلاکت خیز حملوں کے واقعات رونما ہوئے ہیں. اس بارے میں بھی کچھ دیر میں تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی. بھارت میں فائر فائٹرز کو پیر کے روز آگ کے کچھ اور شعلوں کا سامنا کرنا پڑا, جبکہ دارالحکومت نئی دہلی کے علاقے اناج منڈی میں واقع ایک فیکٹری میں اتوار کی صبح آگ لگنے سے کم از کم 43 افراد ہلاک ہو گئے تھے. حکام کے مطابق آتش زدگی کا واقعہ صبح 5 بجے پیش آیا تھا. مرنے والوں میں زیادہ تر فیکٹری ملازمین اور مزدور شامل ہیں جو آتش زدگی کے وقت فیکٹری میں سو رہے تھے. امدادی اہلکاروں نے متاثرہ عمارت سے 50 افراد کو بحفاظت نکال لیا ہے. فائر بریگیڈ کی 15 گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا, جس کے بعد جائے واقعہ پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے متنازعہ شہریت ترمیمی بل زبردست ہنگامے اور گرم گرم بحث کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کر دیا. اس بل کا مقصد پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھارت آنے والے غیر مسلموں کو شہریت دینا ہے. حزب اختلاف کا الزام ہے کہ یہ بل آئین کے منافی ہے اور مسلم اقلیت کو ہدف بنانے کے مقصد سے لایا جا رہا ہے. نئی دہلی سے اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ موصول ہوئی ہے, کچھ دیر میں پیش کریں گے. چین نے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ میں موجود حراستی کیمپوں میں یغور سمیت دیگر اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی تربیت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. چین نے صوبے سنکیانگ میں ہزاروں یغور اور دیگر اقلیتوں کو مبینہ طور پر حراستی مراکز میں رکھا ہوا ہے. ان حراستی مراکز کو چین تربیتی مراکز قرار دیتا رہا ہے. حال ہی میں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے صحافیوں کی تنظیم کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی جمع کی گئی سرکاری دستاویزات شائع کی تھیں. ان دستاویزات کے مطابق جن کیمپوں میں یغور مسلمانوں کو رکھا گیا ہے وہاں کا انتظام جیل کی طرح چلایا جا رہا ہے, اور اس کا مقصد اقلیتوں کے مذہب اور ثقافت کو ختم کرنا ہے. نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے میں پیر کی شام آتش فشاں ابل پڑا, جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے. دارالحکومت ویلنگٹن میں نیوزی لینڈ کے ڈپٹی پولیس کمشنر جان ٹیمپس نے اخباری نمائندوں کو ہلاکتوں کی تصدیق کی اور کہا کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی بہت سے لوگ لاپتہ ہیں. ہنگامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وائٹ آئی لینڈ آتش فشاں پھٹنے کے وقت تقریباً 50 افراد وہاں موجود تھے, جبکہ وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کا کہنا تھا کہ آتش فشاں کے قریب 100 کے قریب سیاح موجود تھے. امریکی ایوان نمائندگان میں جیوڈیشری کمیٹی پیر کے روز صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے تحقیقات کے سلسلے میں ایک اور سماعت کر رہی ہے. تحقیقات کے عمل میں توجہ اس امر پر مرکوز ہے کہ آیا صدر ٹرمپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے یوکرین پر دباؤ ڈالا کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کا اعلان کرے. فن لینڈ کی وزیر ٹرانسپورٹ سنا مارن ملک کی وزیر اعظم منتخب ہو گئی ہیں, اور وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہونے والی دنیا کی سب سے کم عمر ترین وزیر اعظم ہیں. سنا مارن نے 27 سال کی عمر میں اپنے آبائی شہر تیمپیر کی سٹی کونسل کی سربراہ بننے کے بعد ملکی سیاست میں قدم رکھا تھا. وہ رواں سال اپریل کے انتخابات میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کی حیثیت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد ایوان تک پہنچیں. انہیں ٹرانسپورٹ کا قلمدان سونپا گیا. سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے 34 سالہ ثنا کو پارٹی سربراہ منتخب کیا ہے، جس کے بعد پیر کو اتحادی جماعتوں نے انہیں وزارت عظمیٰ کے لیے بھی منتخب کر لیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ کے ساتھ دشمنی کا رویہ تبدیل نہ کیا تو وہ ہر چیز کھو بیٹھیں گے۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کورین سینٹرل نیوز ایجنسی نے ہفتے کو اپنی ایک رپورٹ میں انتہائی اہم تجربہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ شمالی کوریا کے اقدام پر صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کم جونگ ان بہت سمجھدار ہیں اور ان کے پاس کھونے کو بھی بہت کچھ ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پیر کو تیسرے روز بھی جاری رہے۔ اطلاعات کے مطابق ہفتے کو شروع ہونے والی بات چیت کا محور جنگ بندی، تشدد میں کمی اور بین الافغان مذاکرات کے معاملات پر رہا ہے۔ ادھر افغانستان سے متعلق ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کا 8 اجلاس پیر کو ترکی کے شہر استنبول میں شروع ہو رہا ہے۔ اسلام آباد سے ان سب خبروں کی تفصیل دیں گے محمد جلیل۔
رواں سال ستمبر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان معطل ہونے والی امن مذاکرات ہفتے کو قطر کی دارالحکومت دوحہ میں ایک بار پھر شروع ہو گئے، جو پیر کو بھی جاری رہے، جس میں فریقین کے درمیان جنگ بندی کے معاملے پر اتفاق رائے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ تاہم طالبان نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ قطر میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ بات چیت میں جنگ بندی کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ تاہم سہیل شاہین کے بقول اگر طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلاء کا کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو ان کے بقول طالبان امریکی فورسز کو افغانستان سے نکلنے کا محفوظ راستہ فراہم کر سکتے ہیں۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ طالبان ابھی تک جنگ بندی پر تیار نہیں ہیں، تاہم ان کے بقول امریکہ اور افغان حکومت بین الافغان مذاکرات سے پہلے جنگ بندی کو ضروری قرار دے رہے ہیں۔ تاہم تجزیہ کار طاہر خان نے اعتماد سازی کے لیے جنگ بندی اور تشدد میں کمی کو ضروری قرار دیا ہے تاکہ بین الافغان مذاکرات بھی جلد شروع ہو سکیں۔
میرا جو خیال ہے کہ شاید اسی پہ، جنگ بندی والے معاملے پہ، تشدد میں کمی والے، جو اگر امریکہ چاہتے ہیں کہ طالبان کچھ ایک میسج دے، ایک پیغام دے، ایک مثبت اشارہ دے، تاکہ امریکیوں کے پاس بھی ایک دلیل ہو کہ طالبان کے اپروچ میں، طالبان کی سوچ میں، طالبان کی پالیسی میں ایک نرمی سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ طالبان اس طرف کچھ نرمی شو کرتے ہیں، کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں۔
تاہم ان کے بقول بات چیت میں پیش رفت اسی صورت ممکن ہے جب دونوں فریقین اپنے موقف میں لچک کا مظاہرہ کریں گے،
تو لہٰذا نرمی کا اظہار تو کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر مسئلے کو حل کرنا ہے، بڑا مقصد حاصل کرنا ہے، پھر بین الافغانی مذاکرات کی طرف جانا ہے اور معاہدے پر دستخط ہونے ہیں، تو میرے خیال میں اگر ایک اعتماد سازی کا ایک اقدام اٹھایا گیا ہے تو دوسرا قدم بھی اٹھانا چاہیے۔
ادھر افغانستان سے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس پیر کو ترکی کے شہر استنبول میں منعقد ہو رہی ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق پیر کو شروع ہونے والی اس دو روزہ کانفرنس کا افتتاح ترک صدر رجب طیب اردوان اور افغان صدر اشرف غنی کریں گے۔ ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کا مقصد افغانستان کے ہمسایہ ممالک اور وسط ایشیائی ریاستوں کے تعاون سے افغانستان میں سلامتی کی صورتحال کو بہتر بنانے اور اقتصادی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے استنبول پہنچ چکے ہیں، جبکہ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسطی ایشیا ایلس ویلس کی قیادت میں امریکی وفد بھی اس کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے مقامی لوگ بشمول منتخب ممبران اسمبلی نے عسکریت پسندوں کے دوبارہ فعال ہونے کی اطلاع دی ہے، جبکہ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال قابو میں ہے۔ پچھلے نومبر میں اس علاقے کے مختلف مقامات پر عام لوگوں کو گھات لگا کر قتل کرنے کے علاوہ سیکورٹی فورسز پر بھی ہلاکت خیز حملوں کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تفصیل دے رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کی دوبارہ سرگرم ہونے سے عام لوگ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور اسی بنیاد پر اب حکام نے ایک معاہدے کے تحت کالے شیشے کی گاڑیوں میں گھومنے پھرنے والے مشتبہ افراد کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی ہے۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سرکردہ قبائلی رہنما ملک غلام نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں عسکریت پسندوں کی دوبارہ سرگرم ہونے کی اطلاعات کی تصدیق کرتی ہوئے کہا،
امن و امان بالکل پھر دوبارہ پہلے جیسے ہے، کیونکہ امن و امان صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہے۔ ہم نے عوام نے جو قربانی دیا ہے یہ امن کے لیے رہے، لیکن پھر بھی امن خرابی کی طرف جا رہا ہے، لوگ بہت پریشانی حالات میں ہیں۔
پچھلے نومبر میں شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر چار حملوں کے علاوہ کئی ایک مقامی لوگوں کو بھی گات لگا کر قتل کرنے کے واقعات رونما ہوئی ہے۔ 29 نومبر کو میران شاہی کے ایک نواحی علاقے میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر نامعلوم افراد کے حملے کے رد عمل میں حکام نے 15 مقامی لوگوں کو حراست میں لیا تھا، جس میں ایک مقامی باشندہ رضا اللہ ہلاک ہوا۔ اس واقعے کے خلاف ممبر قومی اسمبلی محسن داور اور ممبر صوبائی اسمبلی میر کلام وزیر کی قیادت میں سینکڑوں قبائلیوں نے ہمزونی کے مقام پر ایک احتجاجی دھرنا دیا، جو لگ بھگ 5 دن تک جاری رہا۔ بعد میں حکام اور مقامی قبائلی مشران کے درمیان 4 نکاتی معاہدے کے بعد احتجاجی دھرنا ختم ہوا تھا۔ ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ نے 4 نکاتی معاہدے پر ہونے والے عمل درآمد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
کچھ نہ کچھ تو عمل ہو رہا ہے، کارشن کے خلاف ذیل انتظام شروع کیا ہوا ہے، باقی دہشت گردوں کا جو جہاں تک مسئلہ ہے وہ ابھی تک پوری ختم نہیں ہوئی ہے، کہ واپس اسی طرح کے پھر بھی خدشات موجود۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اجمل وزیر نے کہا کہ دیگر اضلاع کی طرح شمالی وزیرستان میں قبائلیوں کی دیرینہ مسائل کے حل اور ترقی کے لیے کئی ایک اقدامات شروع کیے گئے ہیں، جبکہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے بھی فوج اور دیگر سیکورٹی اداروں کے اہلکار پوری طرح چوکس ہے۔
سیکورٹی کے حوالے سے وہاں پہ حالات بالکل کنٹرول ہے، ہمارے سیکورٹی فورسز نے وہاں پہ جس طرح کا امن قائم ہے، اگر آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو وہاں پہ اس طرح کا جو ہوتا، آج اگر وہاں پہ آپ چیک کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ سیکورٹی کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ دنوں میں بھی آپ دیکھو وہ بہتری کی طرف اور بھی جا رہے ہیں۔
شمالی وزیرستان 2005 سے لے کر جون 2014 تک ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کا ایک مضبوط گڑھ سمجھا جاتا تھا، تاہم جون 2014 کے وسط میں ان عسکریت پسندوں کے خلاف ضرب عزم کے نام پر ہونے والے فوجی کاروائی کے بعد حکومت اس علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک طالب علم کو مبینہ طور پر جنسی تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزم کی فوری گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پیر کے روز ضلع جہلم ویلی میں ہٹیاں بالا کے مقام پر سول سوسائٹی کی طرف سے طالب علم سے زبردستی بدفعلی کرنے کے دوران ویڈیو بنا کر بلیک کرنے میں مبینہ طور پر ملوث ایک مقامی نجی اسکول کے استاد کی گرفتاری کے لیے پریس کلب کے سامنے سری نگر مظفر آباد شاہراہ بند کر کے احتجاج کیا گیا۔ اس کی تفصیل دے رہے ہیں مظفر آباد سے روشن مغل اس رپورٹ میں۔
پیر کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی ضلع جہلم ویلی کے قصبے ہٹیاں بالا میں سول سوسائٹی کی جانب سے ایک طالب علم کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے میں مبینہ طور پر ملوث ایک نجی سکول کے استاد کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین پریس کلب کے باہر جمع ہو کر مبینہ ملزم کی گرفتاری کے لیے نعرے لگاتے رہے۔ اس دوران سری نگر مظفرآباد شاہراہ پر دو گھنٹے تک ٹریفک معطل رہی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والے طالب علم کے والد امتیاز علی نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے متعلقہ محکمے کو درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سول سوسائٹی کے عہدیداروں نے دھمکی دی کہ اگر واقعے میں ملوث دوسرے ملزم کو گرفتار نہ کیا گیا تو وسیع پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ مقامی پولیس نے طالب علم کے ساتھ جنسی زیادتی میں مبینہ طور پر ملوث ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ہٹیاں بالا پولیس نے پیر کے روز مقامی صحافیوں کو بتایا کہ طالب علم سے مبینہ بدفعلی میں ملوث استاد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان طالب علم کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے دوران اس کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد۔
ایوان نمائندگان میں جیوڈیشری کمیٹی پیر کے روز صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے تحقیقات کے سلسلے میں ایک اور سماعت منعقد کر رہی ہے۔ تحقیقات کے عمل میں توجہ اس امر پر مرکوز ہے کہ آیا صدر ٹرمپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے یوکرین پر دباؤ ڈالا کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کا اعلان کرے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ارش عرب آسادی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
فیکٹ فائنڈنگ مشن کے نام سے شروع ہونے والا کام اسپیکر نینسی پلوسی کے مطابق اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔
Sadly. But with confidence and humility, with allegiance to our founders and our hearts full of love.
کہ بہت افسوس مگر اعتماد اور عاجزی کے ساتھ ہمارے بانیوں کے لیے عقیدت اور وطن کے لیے محبت سے بھرے دل کے ساتھ آج میں اپنے چیئرمین سے کہہ رہی ہوں کہ وہ مواخذے کے لیے موجود شکوں کے مطابق کاروائی شروع کریں۔
Do you swear or affirm under penalty of perjury?
اور اس کے بعد ہاؤس کی جوڈیشری کمیٹی میں مواخذے کی تحقیقات کے لیے یہ پہلی کاروائی شروع ہو گئی۔ کمیٹی کے چیئرمین جیری نیڈلر کے الفاظ،
We have each taken an oath to protect the Constitution and the facts before us are clear.
ہم میں سے ہر ایک نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے اور ہمارے سامنے حقائق بہت واضح ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ہماری انتخابات میں غیر ملکی مداخلت سے صرف فائدہ نہیں چاہا بلکہ انہوں نے براہ راست اور صریحاً غیر ملکی مداخلت کو دعوت دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس مواخذے کے عمل پر سخت تنقید کی ہے اور ان کے ریپبلکن ساتھی کہتے ہیں کہ ان تحقیقات کے سیاسی محرکات ہیں۔ ریپبلکن کے چوٹی کے رہنما ڈف کالنز کہتے ہیں،
The chairman talked a lot about the founders from the quotes and again this is why we have the hearing about the founders being concerned about foreign influence.
چیئرمین نے ہمارے بانیوں کے اقوال کا حوالہ دے کر بہت کچھ کہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سماعت منعقد کر رہی ہیں۔ ہمارے بانیوں نے ملک کے اندر غیر ملکی مداخلت پر تشویش ظاہر کی، اس کا حوالہ تو انہوں نے دیا لیکن انہوں نے ہمارے بانیوں کی اس تشویش کا حوالہ کیوں نہیں دیا جو انہوں نے سیاسی مواخذے کے لیے ظاہر کی تھی؟ کیونکہ آپ کو کوئی ایک شخص پسند نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کابینہ کی سطح کے ان عہدیداروں کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ کانگریس کی طرف سے گواہی کے لیے ملنے والے سمن کو نظر انداز کر دیں جو صدر ٹرمپ کی یوکرین کے رہنما سے مدد مانگنے والی غیر مقبول ٹیلی فون کال سے براہ راست واقف ہیں۔ ڈیموکریٹ رکن کانگریس زوئے لافگرین کے الفاظ،
The president has improperly withheld those witnesses. The idea that there's absolute immunity
صدر نے نامناسب انداز میں ان شہادتوں کو روکے رکھا ہے۔ ایسے مطلق استثناء کا خیال بے سروپا ہے۔ آئین اور قانون میں اس کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ قومی سلامتی کے لیے مستقل خطرے والی بات ہے اور طاقت کا غلط استعمال ہے۔ ریپبلکن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وزراء کی سطح کے عہدیداروں کو سماعت کے لیے طلب کرنا خطرناک مثال ہوگی۔
And if everyone's always worried from now going forward that if you suggest something to the president or you're engaging in conversations about an upcoming challenge,
اگر ہر شخص کو آج کے بعد سے یہ پریشانی ہو کہ وہ صدر کو کچھ بھی تجویز کریں گے یا کسی بھی گفتگو کا حصہ بنیں گے تو آنے والے دنوں میں لفظ بلفظ یہ چیزیں کانگریس کے سامنے اور ملک کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ میرا خیال ہے اس سے ہماری اس تخلیقی صلاحیت اور آؤٹ آف باکس سوچ کو نقصان پہنچے گا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انتظامیہ میں موجود رہے۔ ہاؤس کی جوڈیشری کمیٹی پیر کے روز کی سماعت میں صدر ٹرمپ کے خلاف ثبوتوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ چیئرمین جیری نیڈلر کا کہنا ہے کہ مواخذے کی شکوں پر رائے شماری اس ہفتے کے اختتام تک ہو سکتی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ جبکہ کشیدہ تعلقات ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ متعدد غیر جمہوری لیڈروں کے ساتھ ان کے گرم جوشی کے رشتے ہیں۔ ان میں شمالی کوریا کے کم جونگ ان، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن شامل ہیں۔ لیکن ٹرمپ کے طرز عمل کے باوجود ایک حالیہ سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکیوں کی ایک بڑی اکثریت امریکہ کی روایتی خارجہ پالیسی کی حمایت کرتی ہے، جس کی بنیاد مضبوط فوجی اتحاد، آزاد تجارت اور جمہوریت اور بیرون ملک انسانی حقوق کے فروغ پر رکھی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے سفارتی نامہ نگار سنڈی سین نے محکمہ خارجہ سے جو رپورٹ ارسال کی ہے اس کی تفصیل بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خارجہ پالیسی کے معاملے میں خود اپنا غیر قدامت پسندانہ طرز عمل اختیار کیا ہے۔ وہ اکثر نیٹو کے لیے اور دوسرے روایتی امریکی اتحادیوں کے لیے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات اس وقت ظاہر تھی جب انہوں نے کینیڈا کے لیڈر کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، جن کو ویڈیو پر لندن کی حالیہ نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر بظاہر ٹرمپ کا مذاق اڑاتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے ان کا دو چہرہ ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ اکثر مطلق العنان لیڈروں مثلا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر زی جن پنگ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں چینی صدر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ سخت کاروباری لین دین کے ماحول میں بھی ایک اچھے انسان ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا، میں چین کے صدر شی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایک عظیم رہنما ہیں اور ان کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ سخت کاروباری ماحول میں بھی ایک اچھے انسان ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مجھے اس میں بالکل شک نہیں کہ اگر صدر شی ہانگ کانگ کے مسئلے کو تیزی کے ساتھ اور انسانی نقطۂ نظر سے حل کرنا چاہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اپنے پیش رووں سے یکسر مختلف انداز میں ٹرمپ نے شمالی کوریا کے کم یونگ ان کو خوبصورت خطوط بھیجے اور ان سے ملاقاتیں کیں۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کے لیے ایک شاندار مستقبل کے حامل ہوں گے، ایک عظیم لیڈر کی حیثیت میں۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ فرانسس براؤن کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس سے منسلک ہیں۔ ان کے الفاظ، اکثر اوقات یہ مطلق العنان حکمران صدر ٹرمپ کی ذاتی سطح پر مدح سرائی سے کام لیتے ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکی حکومت کے باقی لوگ غیر جمہوری رجحانات رکھنے والے مطلق العنان حکمرانوں سے پہلو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے فرانسس براؤن کے۔ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ خارجہ پالیسی کے معاملے میں بیشتر امریکی روایتی نقطۂ نظر کے حامی ہیں۔ 2019 میں شکاگو کونسل نے جو سروے کیا تھا اس کے مطابق 78% لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ نیٹو کی حمایت کو برقرار رکھے اور اس میں اضافہ کرے، اور تقریباً 60% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی ملکوں میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے فروغ سے امریکہ کو مزید محفوظ بنانے کی ضمانت ملتی ہے۔ لہٰذا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ امریکی اس بات کو بھرپور انداز میں رد کرتے ہیں کہ عالمی اتحادوں سے پہلو تہی کی جائے۔ نیٹو میں امریکہ کے سابق سفیر آئیوو ڈالڈر نے اس کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا،
Only 20% of Americans think what the president thinks, which is that they're beneficial only for the allies. The same is true on trade.
اس انداز میں صرف 20% امریکی سوچتے ہیں، اور وہ یہ کہ صدر کے مطابق مختلف اتحاد صرف اتحادیوں کے لیے ہی فائدہ مند ہیں۔ تجارت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ ایک تجزیہ نگار سے جب پوچھا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی 2020 کے صدارتی انتخاب میں کیا امریکی ووٹروں کے لیے معنی رکھتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق اس بات سے بنتا ہے کہ صدر اس بارے میں کیا طور طریقہ اپناتے ہیں۔ تجزیہ کار ڈائنا سمیلٹس کے الفاظ، جو ولسن سینٹر سے منسلک ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید اس صدارتی انتخاب کے دوران دوسری باتوں سے زیادہ لوگ اس بات پر غور کریں گے کہ کیا طور طریقے اپنائے جاتے ہیں اور صدر ہمارے اتحادیوں اور دنیا کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ اختیار کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار سمیلٹس کے۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے سال کے الیکشن میں خارجہ پالیسی کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا طرز عمل ہو سکتا ہے فیصلہ کن ثابت نہ ہو۔ اس لیے کہ امریکی صحت کی دیکھ بھال، معیشت اور امیگریشن کے معاملات کو اپنے بڑے مسائل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے یا نہ نکالنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کا 7 روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان نے اس بارے میں یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ مریم کا نام کرپشن کے الزام میں ای سی ایل میں اس وقت ڈالا گیا جب وہ اڈیالہ جیل میں تھی۔ انہوں نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کا موقف سنے بغیر ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا، جس پر جسٹس علی باقر نجفی نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے حکومت کے پاس نظر ثانی کی درخواست کی ہے؟ آپ آرڈیننس کے سیکشن 3 کے تحت وفاقی حکومت کے سامنے ریویو فائل کر سکتے ہیں۔ امجد پرویز نے جواب دیا کہ وفاقی حکومت کے وزراء کھلے عام کہہ رہے ہیں مریم کو باہر جانے نہیں دیں گے، جس پر نیب کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ ایسے بیانات دونوں طرف سے آتے رہتے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ عدالت چاہتی ہے کہ پہلے یہ معاملہ کابینہ دیکھے، وہ یہ درخواست کابینہ کو 7 دن میں فیصلے کے لیے بھجوا دیتے ہیں۔ سماعت کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر امجد پرویز نے کہا کہ وہ عدالتی احکامات پر عمل کریں گے اور وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی اور وزارت داخلہ کو مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے درخواست دیں گے۔
ہماری رٹ پٹیشن کو بطور اپلیکیشن ریپرزنٹیشن کے فیڈرل گورنمنٹ کو ریمٹ کرنے کا حکم دیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس ریپرزنٹیشن کا فیصلہ جو ہے ود ان 7 ورکنگ ڈیز کرنا ہے۔
تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت اس وقت لندن میں ملکی سیاست پر سر جوڑے بیٹھی ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری کہتے ہیں کہ بہت سے حوالوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی نہ کوئی ہم آہنگی ضرور طے پائی ہے، جس کے نتیجے میں نواز شریف پاکستان سے باہر گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سلیم بخاری نے کہا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جانے والے کے ساتھ گارنٹر بھی ساتھ گیا ہے اور اب ان کی بیٹی کی بھی باہر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔
وہ شاید ان کو بھی یہ اجازت مل جائے گی، وہ باہر چلی جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔
لندن میں مسلم لیگ نون کے اجلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ قانون سازی سمیت دیگر امور پر مشاورت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستان کے قانون کو مطلوب ہیں۔ پوری کی پوری نون لیگ مفروروں کے پاس ڈیرا جمائی بیٹھی ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے متنازع شہریت ترمیم بل زبردست ہنگامے اور گرما گرم بحث کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کر دیا۔ اس بل کا مقصد پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھارت آنے والے غیر مسلموں کو شہریت دینا ہے۔ حزب اختلاف کا الزام ہے کہ یہ بل آئین کے منافی ہے اور مسلم اقلیت کو ہدف بنانے کے مقصد سے لایا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر داخلہ امت شاہ نے جب متنازعہ شہریت ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش کرنا چاہا تو زبردست ہنگامہ ہوا۔ حزب اختلاف و حزب اقتدار کے درمیان 1.5 گھنٹے تک تیکھی بحث ہوتی رہی۔ بل آخری اسپیکر نے حزب اختلاف کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا کہ بل پیش کرنے کے لیے ووٹنگ کرائی جائے۔ ووٹنگ کے بعد امت شاہ نے اسے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس نے 1947 میں مذہب کی بنیاد پر ملک کی تقسیم نہ کروائی ہوتی تو اس بل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس پر ایک بار پھر ہنگامہ ہوا اور کانگریس نے ان کے اس بیان کی مخالفت کی۔ امت شاہ نے بل پیش کرتے ہوئے حزب اختلاف کے اس الزام کو غلط بتایا کہ اس سے آئین کی متعدد دفعات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔
میں سب سے پہلے آپ کے مادھیم سے پورے سدن کو اور سدن کے سدسیوں کے مادھیم سے پورے دیش کو آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بل سمویدھان کے کسی بھی آرٹیکل کو کنٹراڈکٹ نہیں۔
انہوں نے کہا کہ بل کا مقصد پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے مبینہ طور پر مذہب کی بنیاد پر ستائے جانے کے بعد بھارت آنے والے ہندو، سکھ، جین، پارسی، بودھ اور عیسائی برادری کے افراد کو شہریت دینا ہے۔ امت شاہ نے اس کی بھی تردید کی کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ ملکوں سے کوئی بھی مسلمان اگر آتا ہے اور یہاں کے ضابطے کے مطابق درخواست دیتا ہے تو اس کو بھی شہریت دی جائے گی، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ مذکورہ بل سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بل پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اصل اپوزیشن کانگریس کے قائد ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ بل کا مقصد صرف ملک کے مسلمانوں کو ہدف بنانا ہے۔ ایک سینئر تجزیہ کار مفیض جیلانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ اس بل میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اس لیے حکومت کی نیت پر شبہ پیدا ہوتا ہے۔
بنگلہ دیش سے ہندو بھی آئے ہیں، بنگلہ دیش سے مسلمان بھی آئے ہیں، لیکن وہ جو بسر میں مسلمان آئے ہیں وہ گھسپیٹھیے ہیں اور وہ جو ہندو آئے ہیں وہ پرتاڑت ہیں۔ یہ جو وبھید سامنے آپ رکھ رہے ہیں اس سے آپ کی نیت پر شک ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی پیڑت ہے وہ کسی بھی ہمارے نوائی ملک سے جو آ رہا ہے وہاں سے، چاہے وہ کوئی بھی پیڑت ہے، اس کو ہم اپنے ہاں اپنے گلے لگائیں گے اور اپنے ہاں اس کو شہریت دیں گے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دراصل حکومت اس بل کی مدد سے آسام کے ان 13 لاکھ ہندوؤں کو شہریت دینا چاہتی ہے جو این آر سی سے باہر ہیں۔ حکومت نے گزشتہ پارلیمانی اجلاس میں بھی اسے پیش کیا تھا اور لوک سبھا سے یہ منظور بھی ہو گیا تھا، لیکن مخالفت کی وجہ سے اس نے اسے راجیہ سبھا میں پیش نہیں کیا، جس کی وجہ سے بل کل عدم ہو گیا۔ آسام اور شمال مشرق کی دیگر ریاستوں میں بل کے خلاف شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ بل عشروں پرانے اس معاہدے کو غیر مؤثر کر دے گا جو غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے طے پایا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
سعودی عرب میں گھریلو ملازماؤں پر تشدد اور ان کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے الزامات کے بعد بنگلہ دیش نے سعودی عرب کے لیے گھریلو ملازمہ بھرتی کرنے والی 166 ایجنسیوں کو بند کر دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ایجنسیاں ملازماؤں کو تحفظ کرانے میں ناکام رہی ہیں اور ان ایجنسیوں کی بندش ریاض حکام سے ہونے والی بات چیت کے بعد عمل میں لائی گئی ہے۔ لیکن سعودی عرب میں مقیم ریکروٹرز کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی اقتصادی صورتحال میں بہتری کے بعد ان کے ہاں سماجی میڈیا پر ان گھریلو ملازماؤں کو واپس بلانے کی مہم جاری تھی۔ ان کی حکومت کا فیصلہ اس مہم کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تفصیلات اسفر امام سے۔
ڈھاکہ حکومت کے مطابق 1991 سے اب تک 3 لاکھ بنگلہ دیشی خواتین سعودی عرب گئی ہیں، جن میں سے اکثر گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کر رہی ہیں، لیکن گزشتہ چند مہینوں سے جنسی زیادتیوں اور تشدد، یہاں تک کہ انہیں بھرتی کرنے والوں کی جانب سے جنسی غلام بنا کر فروغ کر دینے کے الزامات سامنے آنے کے بعد ان کی بنگلہ دیش واپسی شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ ماہ سعودی عرب میں ایک بنگلہ دیشی ملازمہ کی خفیہ طور پر بنائی ہوئی ویڈیو سینکڑوں دفعہ سوشل میڈیا پر شیئر ہوئی تھی، جس کے بعد پورے ملک میں مظاہرے پھوٹ پڑے تھے۔ بنگلہ دیشی حکومت کے ترجمان منیر صالحین نے بتایا کہ جن ایجنسیوں کو بند کیا گیا ہے وہ تارکین وطن مزدوروں کے تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی تھی اور بعض معاملات میں انہیں واپس ان کے آجروں کے پاس بھیجوا دیتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مہم جاری رہے گی۔ سعودی عرب میں افرادی قوت کی فراہمی کے پیشے سے وابستہ جہاز منحاس کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک گھریلو ملازمہ کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ جہاز منحاس کہتے ہیں،
دیکھا پاکستان سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں بھی ایسے ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ذہنی سٹریس میں ہوتے ہیں، شدت کرتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بالکل ہی ایک دم سے سارے ہی خراب ہیں۔ دوسرا، بنگلہ دیش کی اکانومی اب جو ہے نا وہ گرو کرنا شروع ہو گئی ہے، وہ تھوڑے سے مستحکم ہو گئے ہیں، اس لیے بھی وہ آپ کو پتا ہے جذباتی سی قوم ہے۔ وہ بڑے عرصے سے سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی تھی کہ گھریلو ملازمہ نہ بھیجی جائے سعودی عربیہ، تو وہ اس حوالے سے انہوں نے گورنمنٹ میں جو ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایکشن لیا ہوگا۔
سعودی عرب میں گھریلو ملازمہ زیادہ تر بھارت، فلپائن، ملیشیا اور بنگلہ دیش سے آتی ہیں۔ پاکستان سے سعودی عرب کو گھریلو ملازمہ کی فراہمی پر پابندی عائد ہے، تاہم سعودی عرب میں طویل عرصے سے مقیم بعض پاکستانی موجودہ صورتحال میں بطور گھریلو ملازمہ کے کام کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ بیرون ملک بنگلہ دیشیوں کی بہبود کی وزارت کی جاری کردہ بیان کے مطابق ان ایجنسیوں کی بندش ریاض میں سعودی اور بنگلہ دیشی حکام کے درمیان بات چیت کے بعد ہوئی، لیکن دونوں ملکوں نے طے کیا کہ خواتین ملازمین کے تحفظ کے لیے آن لائن ڈیٹا بیس کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی پولیس نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ آجروں سے فرار ہونے والے بنگلہ دیشی گھریلو ملازماؤں کو واپس ان کے آجروں کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی ملازمہ کو خطرہ درپیش ہو تو سعودی محکمہ تحفظ اور مدد فوری کاروائی کرے گا۔ ڈھاکہ حکام نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ 32 خواتین کو بھی وطن واپس لانے کے لیے کوشاں ہے جو آجروں سے فرار ہونے کے بعد حراستی مراکز میں قید ہیں، اور انہوں نے وہاں سے خفیہ طور پر فلم بنا کر مدد کی اپیل کی تھی۔ اسفر امام، VOA اردو۔
اتوار کے دن ایف بی آئی نے تصدیق کی ہے کہ جمعے کے روز پیننسا کولا فلوریڈا میں امریکی بحریہ کی ایک چھاونی پر فائرنگ کرنے والا شخص سعودی عرب کا 21 سالہ ایئر فورس آفیسر محمد الشمارانی تھا جو اس چھاونی کے نیول ایویشن اسکول کمانڈ کا ایک طالب علم تھا. ایجنسی نے کہا ہے کہ اسے ابھی تک یہ تعین کرنا ہے کہ اس فائرنگ کا محرک کیا تھا، لیکن وہ اس شوٹنگ کی تحقیقات دہشت گردی کی ایک کارروائی کے طور پر کر رہی ہے. وائس آف امریکہ کی سلاتیسا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سعودی حکومت تحقیقات میں مکمل تعاون کا وعدہ کر چکی ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
جمعے کی صبح الشمرانی کی فائرنگ سے پینساکولا کی نیول ایئر اکیڈمی کے 3 طالب علم ہلاک اور 8 دوسرے زخمی ہوئے تھے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 3 طالب علم شوٹر کو فائرنگ سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ہلاک ہوئے، اور یہ کہ ان کی کارروائی سے بہت سے دوسروں کی زندگی بچ گئی. اتوار کے روز ایف بی آئی نے کہا کہ تفتیش کار ابھی تک شوٹر کے محرک کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایف بی آئی کی خصوصی ایجنٹ ریچل روجس نے بتایا،
While there are many reports circulating regarding the shooter's motivation and his alleged activities,
اگرچہ شوٹر کے محرک اور اس کے حملے کا نتیجہ بننے والی اس کی مبینہ سرگرمیوں کے بارے میں بہت سی رپورٹس گردش کر رہی ہیں، تاہم میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم اس کے مقصد کا پتہ چلانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اور میں تحمل کے مظاہرے پر زور دوں گی تاکہ ہم اس کا صحیح صحیح پتہ چلا سکیں. تفتیش کار یہ تعین کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا سعودی افسر نے یہ کارروائی تنہا کی تھی یا دہشت گردی کے کسی منصوبے کے سلسلے میں کی تھی.
We are, as we do in most active shooter investigations, work with the presumption that this was an act of terrorism.
ہم کسی فعال شوٹر سے متعلق بیشتر تحقیقات کی طرح اس مفروضے کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی کوئی کارروائی تھی. اس طرح ہمیں ان تفتیشی طریقوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے جو ہمیں خطرے کے اضافی امکانات کی مزید تیزی سے شناخت اور پھر ہماری باقی کمیونٹی کو ان سے بچانے میں مددگار ہو سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے ایف بی آئی کی خصوصی ایجنٹ ریچل کے. ایف بی آئی نے سعودی حکومت کی جانب سے بھرپور اور مکمل تعاون کے وعدے پر اس کا شکریہ ادا کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز کہا کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے اپنی طرف سے تعزیت کے اظہار کے لیے انہیں ٹیلی فون کیا. شاہ نے کہا کہ سعودی لوگ شوٹر کی وحشیانہ کاروائیوں پر بہت برہم ہیں، اور یہ کہ یہ شخص کسی بھی طرح یا کسی بھی انداز سے سعودی لوگوں کے احساسات کا ترجمان نہیں ہے جو امریکی لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. نیوز میڈیا نے اپنی رپورٹس میں بتایا ہے کہ فائرنگ کرنے والا شخص جو خود بھی اس واقعے میں ہلاک ہو گیا تھا، شوٹنگ سے کچھ دن قبل ایک ڈنر پارٹی کی میزبانی کر چکا تھا جہاں اس نے اپنے مہمانوں کو بڑے پیمانے پر شوٹنگز کی ویڈیوز دکھائی تھیں. اس نے حال ہی میں نیو یارک شہر کا بھی دورہ کیا تھا. اس کیس کے سلسلے میں ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے، لیکن بہت سے سعودی طالب علموں کو جو الشمرانی کو جانتے تھے ان کے کمانڈنگ افسروں نے چھاؤنی میں روک لیا ہے جو تفتیش کاروں سے تعاون کر رہے ہیں. پینساکولا نیول ایئر اسٹیشن پر فائرنگ کا یہ واقعہ اس ہفتے کسی امریکی نیول تنصیب پر مہلک فائرنگ کا دوسرا واقعہ ہے. بدھ کے روز پرل ہاربر ہوائی کی ایک چھاؤنی میں ایک سیلر نے 3 عام شہریوں پر گولی چلائی اور خودکشی سے قبل ان میں سے 2 کو ہلاک کر دیا تھا. امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ وہ محکمہ دفاع کی سیکیورٹی اور چھان بین کی پالیسیوں پر نظر ثانی کا حکم دے چکے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
لندن برج حملوں میں ملوث عثمان کی پاکستانی کشمیر میں تدفین پر گاؤں کے لوگوں کی طرف سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا. اس بارے میں مظفر آباد سے روشن مغل کی ایک رپورٹ.
لندن برج پر لوگوں پر حملوں کے بعد پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے عثمان کی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اس کے آبائی گاؤں میں تدفین پر گاؤں گنجلانی کے لوگوں کی طرف سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے. گنجلانی گاؤں کے راشی اور عثمان کے پڑوسی راجہ عزیز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گاؤں کے لوگوں کو عثمان کے اس عمل پر صدمہ ہوا ہے اور وہ پریشان ہیں اور اس بارے میں کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ اس گاؤں میں 300 سے زائد گھر ہیں اور ہر گھر سے کوئی نہ کوئی برطانیہ میں مقیم ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ برطانیہ کی پولیس کی طرف سے ان پر سختی کی جائے گی.
یہ کون کس طرح ہوا، یہ 10-12 پیسے جانتا ہوں، یہ ہمارا غریب کی برادری کا ہے، حیران رہنے کہ کس طرح چلا گیا ان کے پاس ایک عام عام ادھر بھی ادھر بھی ہوئی ہے کوئی طرح سے ہمارے
عثمان کے ایک رشتہ دار مشتاق احمد نے بتایا کہ وہ 16 سال کی عمر میں پاکستان آیا تھا. اس وقت مذہب کی طرف اس کا رجحان تھا, اس لیے گاؤں کے لوگ اس کے مذہبی رجحان کو پسند کرتے ہیں اور اس کی یہاں تدفین پر انہیں خوشی ہے. عثمان کی لاش کے ساتھ پاکستان آنے والے اس کے والدین اور بھائی میڈیا سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے. تاہم گاؤں کے لوگوں کی طرف سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی اضلاع کوٹلی, میرپور اور بھمبرس کے مختلف علاقوں سے 10 لاکھ سے زائد کشمیری تارکین وطن برطانیہ کئی عشروں سے برطانیہ کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں. روشن مغل, اردو وی او اے, مظفر آباد.
لاکھوں لوگ بہتر زندگی کی تلاش میں نیو یارک آتے ہیں. شہری حکومت جن کی تھوڑی بہت معلومات اکٹھا کر پاتی ہے, یہ معلومات نیو یارک شہر کا محکمہ ریکارڈ انفارمیشن سروس میں ویڈیو, تصاویر, پاسپورٹ کی کاپی, عمارتوں کی تصاویر سے لے کر معروف افراد کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس تک موجود ہے. تفصیلات این آر آئی کی رپورٹ میں اسفر امام کی زبانی.
لاکھوں لوگ نیو یارک کا مصروف ترین شہر پسند کرتے ہیں. جہاں شہر کی خوبصورتی انہیں راغب کرتی ہے, وہیں اس شہر میں ان کے لیے مواقع بھی بہت ہیں. لیکن شہر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان کی معلومات اکٹھا کرے, جس کے لیے اپنی نوعیت کا منفرد شہری محکمہ ریکارڈ اینڈ انفارمیشن سروس قائم ہے. لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کا آغاز ابتدا ہی سے کر دیا گیا تھا. سب سے پہلے اس شہر میں کسے شہریت ملی اور تمام صنفی اور قومیت کے ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے. نیو یارک کے محکمہ ریکارڈ اینڈ انفارمیشن سروس کے آپریشن مینیجر مائیکل لورینزی کہتے ہیں,
a number of Jewish residents who applied to be burgers they were denied and they were told to petition.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی یہودی باشندوں کو جنہوں نے درخواست دی تھی انکار کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر وہ جواب سے مطمئن نہیں ہے تو پٹیشن دائر کریں. انہوں نے کہا کہ پٹیشن اصل میں ایمسٹرڈم واپس بھیج دیا گیا, اور ڈچ ویسٹ انڈین کے ڈائریکٹر نے کہا کہ اگر وہ شہری ہیں اور یہاں تجارت کے لیے آئے ہیں انہیں شہریت دے دینی چاہیے. نیو یارک کا یہ ریکارڈ ڈپارٹمنٹ محض 40 برس پہلے قائم ہوا, لیکن اس نے ثابت کیا کہ اس وقت یہ اپنی نوعیت کا منفرد محکمہ ہے جس کی کسی اور شہر میں مثال نہیں ملتی. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اتوار کے روز ہانگ کانگ میں حکومت کی اس تجویز کے خلاف جسے اب واپس لے لیا گیا ہے, وسیع پیمانے پر ہونے والی ایک ریلی کے 6 ماہ مکمل ہونے کے موقع پر ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. اس تجویز کے تحت مشتبہ مجرموں کو مقدمے کے لیے مرکزی چین بھیجا جا سکتا ہے. تفصیلات ہیں یاسمین جمیل کی زبانی.
وکٹوریا پارک میں ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہوا اور اس نے مرکزی ہانگ کانگ میں مارچ کا آغاز کیا. مظاہرین نے آزادی کے لیے لڑو اور ہانگ کانگ کا ساتھ دو کے نعرے لگاتے ہوئے کاز وے بے کے شاپنگ ڈسٹرکٹ کے راستے میں ایک بڑے بلدار انسانی سانپ کی شکل بنائی. مارکیٹنگ کے ایک ملازم نک نے کہا, کیونکہ گزشتہ 6 ماہ میں ہم نے پولیس فورس کی بہت سی زیادتیوں کا تجربہ کیا ہے اور ہانگ کانگ کی حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. وہ ہانگ کانگ کے لوگوں کی ہماری آواز پر کان نہیں دھرتے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں باہر نکلنے اور ان حقوق کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے جو ہمیں ملنے چاہیے, جن میں آزادی اور لبرٹی شامل ہیں. یہ الفاظ تھے مارکیٹنگ کے ایک ملازم نک کے. شہر کی پولیس نے مارچ کی اجازت دے دی تھی, جس سے شرکا کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا تھا. سیلز کے ایک ملازم نے کہا, جی ہاں, مجھے ہانگ کانگ کے لیے نیک امیدیں ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو دیکھیں وہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک امید رکھنی چاہیے. یہ الفاظ تھے سیلز کے ایک ملازم کے. اس ریلی کی اپیل سول ہیومن رائٹس فرنٹ نے دی تھی, جو وہ تنظیم ہے جو 9 جون سے, جب ہزاروں لوگوں نے پہلی بار مارچ کیا تھا, کچھ سب سے بڑے مظاہرے ترتیب دے چکی ہے. اس وقت سے مظاہرے شہر کے لیڈر اور مقننہ کے لیے انتخابات پر زور دینے اور ان مظاہرین کے بارے میں چھان بین کے مطالبوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں جن کے خلاف طاقت کا بے جا استعمال کیا گیا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شام سے امریکی فوج کے انخلاء اور ترکی کے فوجی آپریشن کی وجہ سے علاقے میں شدت پسند تنظیم داعش کے دوبارہ سر اٹھانے کا خدشہ بڑھ رہا ہے. اس امکان سے علاقے میں آباد مذہبی اقلیتیں خوف زدہ ہیں. داعش کے ڈر سے پہلے ہی لاکھوں افراد اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں. صورتحال جاننے کے لیے وائس آف امریکہ نے شمالی شام کا سفر کیا. تفصیلات سعدیہ زیب رانچہ کی زبانی.
شام کی سرحد سے امریکی انخلا اور علاقے میں ترکی کے حملوں سے یہ خدشات سر اٹھا رہے ہیں کہ جارحیت کے بعد کی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ممکن ہے عسکریت پسند گروپ داعش ایک بار پھر خود کو منظم کر لے۔ ان خدشات نے 11 نومبر کو اس وقت حقیقت کا روپ دھار لیا جب داعش کے ایک بندوق بردار نے آرمینیا کی کیتھولک کمیونٹی کے سربراہ فادر ہاؤس بیڈوان اور ان کے والد ابراہم بیڈوان کو کرد اکثریتی علاقے میں اس وقت ہلاک کر دیا جب وہ دیر الزور صوبے کی جانب جا رہے تھے۔ ان کی آخری رسومات میں سینکڑوں سوگوار جمع ہوئے۔
فادر ہاؤسپ کو عسکریت پسندوں نے ہلاک کر دیا۔ جزیرہ صوبے میں آرمینیا کے لوگ بہت دکھی تھے کہ ہم نے فادر ہاؤسپ کو کھو دیا، وہ لوگوں اور خدا کے خدمت گار تھے۔
شام میں داعش کے دوبارہ سر اٹھانے سے قبل بھی وہاں مقیم عیسائی آبادی کو اس عسکریت پسند گروپ کی جانب سے دھمکیوں، امتیازی رویوں، ہجرت اور نوکریوں پر بندشوں کا سامنا رہا ہے اور ان کی تعداد 20 لاکھ سے کم ہو کر اب محض 8 لاکھ رہ گئی ہے۔ تاہم شام کے مسلمان گروہوں، شیعہ الوتیز اور دروز کے ساتھ انہیں کچھ سکون ملا ہے۔ ان سب گروہوں کو خانہ جنگی سے گزرنا پڑا۔
عربوں نے ہمارا کھلے دل سے خیر مقدم کیا اور مرنے سے بچایا، اب ہم ٹھیک ہیں۔ دیگر کمیونٹیز ہماری عزت کرتی ہیں۔ کچھ عرصے قبل دیگر کمیونٹیز کی طرح ہی جنگ نے ہمیں بھی متاثر کیا، لیکن ہم رکیں گے اور اپنی آبادی، اسکولوں، گرجا گھروں کی حفاظت کریں گے۔ اردوان کے حالیہ حملے نے ہمیں متاثر کیا تھا، لیکن ہم خوفزدہ نہیں ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے۔
دھمکیوں کے باوجود آرمینین کمیونٹی نے خاموش تماشائی بننے سے انکار کرتے ہوئے ان فورسز میں شمولیت اختیار کر لی ہے جو ترکی کے حالیہ حملوں کے خلاف نبرد آزما ہیں۔
میں 8 برسوں سے لڑ رہی ہوں، ہم مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تاکہ قتل عام کی کہانی پھر سے نہ دہرائی جائے۔ اردوان یہاں صرف آرمینین ہی کو نہیں، عربوں اور کردوں کو بھی مارنا چاہتا ہے۔ ہم اس کے جہازوں اور اتحادیوں سے خوف زدہ نہیں ہیں۔
کئی آرمینین کو خدشہ ہے کہ کہیں 1915 کے قتل عام کی کہانی پھر سے نہ دہرائی جائے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ اب نہ صرف وہ داعش بلکہ اپنے پرانے اور نئے دشمن ترکی کا بھی مقابلہ کریں گے۔ سٹیلا گریگوریان کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے کام سے منسلک وفاقی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کی ایک فکر انگیز رپورٹ کے مطابق امریکیوں کی زندگی کا دورانیہ کم ہوا ہے اور کچھ امریکیوں کے خیال میں یہ وقت ہے کہ کتوں سے مدد لی جائے۔ ہماری ساتھی صبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ اس وقت کتوں پر جاری ایک ریسرچ سے اس بات کا امکان موجود ہے کہ شاید کسی طرح بڑھتی عمر کی تکالیف کم کرنے میں مدد مل سکے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
کتے انسانوں سے اس قدر قریب ہیں کہ بہت سے لوگ انہیں اپنے خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں۔
میں ان کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، یہ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔
پالتو جانوروں کے مالکوں کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں لگ بھگ 9 کروڑ پالتو کتے ہیں۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن ان میں سے 10,000 کتوں کو عمر رسیدگی کے عمل کے بارے میں ایک اسٹڈی کے لیے بھرتی کر رہی ہے۔
اس تحقیق کا مقصد پورے امریکہ میں کم عمر، بوڑھے، چھوٹے بڑے، ہر طرح کے کتوں کا ان کی تمام عمر کے لیے مطالعہ کرنا ہے۔ اس مطالعے کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ بایولوجی اور ماحول کتوں میں ایک صحت مند بڑھاپے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔
اس کے لیے یہ یونیورسٹی ٹیکساس A&M یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔
انسانی ماحول میں رہنے والے پالتو کتوں میں عمر رسیدگی کے عمل کی تحقیق سے ہم کم وقت میں ایسی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو انسانی صحت پر بھی صادق آتی ہیں، اور اس سے ہم پالتو کتوں کو بھی براہ راست فائدہ پہنچا سکیں گے، جو ایک جانوروں کا ڈاکٹر ہوتے ہوئے میرے لیے انتہائی اہم ہے۔
کتوں اور انسانوں میں بوڑھے ہونے کا عمل بہت حد تک ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ان کی جینیاتی ساخت ایک دوسرے سے ملتی ہے اور انہیں ایک جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے پالتو جانوروں کے طور پر وہ انسانی ماحول میں رہتے ہیں۔ ریسرچرز ان لائف سٹائل کے عناصر کو دیکھیں گے جو انسانوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے جینیات اور میڈیکل ہسٹری کے علاوہ خوراک، ایکٹیویٹی لیول اور کتے کے رہنے کی جگہ۔ اس تحقیق کا ایک مقصد عمر رسیدگی کے عمل سے جڑی بیماریوں کی روک تھام بھی ہے۔
روایتی طور پر طبی شعبے میں ہم اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک کوئی بیمار نہیں پڑ جاتا، اور پھر اس کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بیماری کے علاج کی کوشش کرتے ہیں یا کم از کم علامات کی شدت میں کمی کی۔ یہاں اصل گول یہ ہے کہ انسانوں اور کتوں دونوں کو بیمار پڑنے سے پہلے جتنا عرصہ ممکن ہو صحت مند رکھا جائے، اور میرا خیال ہے کہ یہ عمر رسیدگی کے عمل سے براہ راست نمٹنے کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ بجائے اس کے کہ انفرادی بیماریوں کو اس وقت ٹارگٹ کیا جائے جب وہ ہو جائیں.
اس تحقیق سے حاصل ہونے والا ڈیٹا سب سائنسدانوں کے لیے دستیاب ہوگا تاکہ انسانوں اور کتوں دونوں میں بڑھاپے کو بہتر بنانے کی ریسرچ کی حوصلہ افزائی ہو سکے. کیرل پیئرسن کے ساتھ سبشا خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ذرا سوچئے، اگر آپ کی گاڑی آپ کے جذبات کو پہچاننا شروع کرتی اور جب آپ اداس ہوں تو آپ کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے اچھی سی موسیقی کا انتخاب بھی کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اس تصور کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے ٹیکساس کی A&M یونیورسٹی میں محققین ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہے جو دماغ کی لہروں اور انسانی جذبات کے باہمی تعلق پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سب آٹومیٹک گاڑیوں میں فیڈ کر دیں گے. یہ سب کن خطوط پر سوچ رہے ہیں؟ سنتے ہیں سعدیہ زیبرانجہ سے.
اس لیبارٹری میں ریسرچرز انسانی جذبات کشید کر رہے ہیں تاکہ ایک دن سر ٹکانے والا ایک ایسا ہیڈ ریسٹ ایجاد کر لیں جو ڈرائیور کے جذبات کو سمجھ سکے.
یعنی جیسے ہی آپ سیٹ پر بیٹھیں، یہ برقی مقناطیسی لہروں کے ذریعے جڑ کر آپ کے دماغ کی لہروں کی پیمائش کر لے گا. یہ لہریں انسان کے بنیادی جذبات کی عکاس ہوتی ہیں.
ریسرچرز انسانی جذبات پڑھنے اور ذہن کی دلچسپی کا اندازہ لگانے کی غرض سے دماغ کو تحریک دینے کے لیے مارکیٹ میں موجود مختلف قسموں کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ ان تصویروں کو دیکھنا. کچھ آلے دماغ میں برقی سرگرمی کا جائزہ لیتے ہیں اور کچھ آنکھوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں.
ہم یہ شناخت کرتے ہیں کہ کون سی معلومات سب سے اہم ہیں، اور پھر ہم انہیں کسی خودکار نظام میں فیڈ کر دیتے ہیں جو کہ کوئی کار بھی ہو سکتی ہے.
ہدف یہ ہے کہ انسان اور انٹیلیجنٹ گاڑیاں مل کر بہتر انداز میں کام کر سکیں. ایک اپلیکیشن یہ اندازہ لگاتی ہے کہ کسی محاذ جنگ جیسی صورتحال میں انسانی سوچ کس طرح کام کرے گی.
ماحول میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، مشین ممکن ہے کہ یہ جاننا چاہے کہ اس کے آپریٹر کی پریشانی کا لیول کتنا ہے.
انجینئرنگ پروفیسر جیمز ہاورڈ جونیئر کہتے ہیں کہ بغیر ڈرائیور کی گاڑیاں میدان جنگ سے باہر بھی مسافروں کے لیے مددگار ہو سکتی ہیں.
ہو سکتا ہے کہ آپ کو محض یہ فکر ہو کہ مسافر پریشان ہو سکتا ہے اور آپ موسیقی بھی سن سکتے ہیں.
جذبات سمجھ لینے والی کار سے ملنے والے فوائد کے باوجود بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک اپنے جذبات کو پڑھ لیے جانے کا خواہش مند ہو. تب کیا ہو جب آپ کے جذبات غلط ہاتھوں میں چلے جائیں، کیونکہ آج کے زمانے میں گاڑیاں بھی ایک کمپیوٹر ہی ہیں.
آپ کو پتا ہے کہ میں سکرو ڈرائیور بنا سکتا ہوں، لیکن یہ آلہ ایک قتل بھی تو بن سکتا ہے.
میں یہ کہوں گا کہ کچھ بھی ہمیں سائنس کی کھوج سے نہیں روک سکتا.
ایسی گاڑیاں بنانے میں ہو سکتا ہے برسوں لگ جائیں، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ آپ کے جذبات کی ترجمان کار آپ کے لیے زیادہ محفوظ ثابت ہو. الیس بکلی کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ.
صوبہ بلوچستان میں آثار قدیمہ میں چوری روکنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. رپورٹ مرتضی زہری کی.
صوبہ بلوچستان کے علاقے جوب میں واقع قلی اپوزئی میں مٹی کے ایک ٹیلے کو پریانو غنڈئی یعنی پریوں کا ٹیلا مانا جاتا ہے. مقامی روایتوں کے مطابق یہاں پریوں اور بوتوں کا بسیرا ہے، جس کے باعث بہت سے لوگ یہاں آنے سے گھبراتے ہیں. لیکن مقامی رہائشی ابراہیم خان مندوخیل کو یہاں کانسی کے دور کے آثار قدیمہ ملے ہیں.
یہاں جو ہے اس سائڈ پہ ندی کی کنارے یہ جو ہے کوچوں کا رستہ تھا، یہاں لگڑ بگڑ ہوتی تھی، وہ لوگوں کو ڈراتے تھے، یہ پریان گنڈی کے نام سے مشہور ہوا ہے.
ابراہیم کے مطابق انہیں اب تک یہاں سے قدیم مٹکے، سکے، انسانی ڈھانچے اور زیورات مل چکے ہیں جو انہوں نے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیے.
جب ہم یہاں کھدائی کر رہے تھے، مٹی لے جا رہے تھے، میں نے کافی جو ہے وہ چیزیں نکالی ہیں. ابھی اس میں جو ہے یہ ایسے سخت بنائے تھے، یہ باغ نالی والی بیل نہیں ہے جس کی بڑی بڑی چنگو تھی، یہ بہت تھے، یہ تازی کتے بہت تھے، یہ لڑکیوں کی تصویر، یہ سٹیمپ.
مقامی آبادی کے مطابق بعض لوگ یہ قیمتی نوادرات نکال کر فروخت کر رہے ہیں، جس سے آثار قدیمہ کے اس سائٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، مگر بلوچستان میں انتظامیہ اس سے بے خبر ہے. دوسری جانب بلوچستان میں نظامات آرکیالوجی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جمیل بلوچ کے مطابق صوبے میں ہر 5 کلومیٹر پر آثار قدیمہ موجود ہیں، جن کی حفاظت کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے.
گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس دفعہ پیرانو گنڈی سائٹ اسپیشلی اس کو ایز اے پروٹیکٹڈ ہیریٹیج کا کیس اپروڈ کیا ہوا ہے، اور ودن جو ہے ایک یا دو ہفتے کے اندر وہ نوٹیفائڈ ہوگا ایز اے پروٹیکٹڈ ہیریٹیج سائٹ، جس کی پراپر ہم مینٹیننس اس کے سائٹ فینسنگ کریں گے، وہاں پہ چوکی دار رکھیں گے اور پراپر طریقے سے وہ سائٹ کو پروموٹ کر کے سائٹ میوزیم بنائیں گے.
شمالی بلوچستان کے وادی جوب کو افغان نسل کا گہوارہ مانا جاتا ہے. قدیم ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں 35 مقامات پر پرانی تہذیبوں کے آثار ملے ہیں جنہیں محفوظ بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات کا انتظار ہے. مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، جوب، بلوچستان.
ہمارے اسرو کے ایڈیٹر تھے عمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر زبیر الطیب. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.